www.attableek.com, The Reviver of Iman.
دیکھئے رمضان قریب ہے لیکن موت کی خبریں آ رہی ہیں. بولان میں ہمارے والد صاحب جہاں امام ہوتے تھے وہاں حاجی محمد صادق صاحب متولی ان کے بیٹے مولانا ہاشم صادق کل گزشتہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. وہی وہاں کے نگران بھی تھے, مسجد کا سب محنت بھی فکر بھی کرتے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے, مزید رحمت کرے, درجات بلند فرمائے. ابھی یہاں آنے سے پہلے خبر آئی کینیڈا میں ہمارے دوست ہوتے ہیں شعیب باغیا جو ہمارے حج کے رفیق ہیں بلکہ امیر ہیں, تو ان کے خسر صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کا ان کے خسر صاحب انڈیا میں ہوتے تھے, کورونا کا شکار ہو گئے تھے, کروڑ ہاسپٹل میں زیر علاج تھے, آکسیجن پر تھے بیچارے, جہاں بند نہ ہو سکے اللہ میں پیارے ہو گئے. اور ان کے بردر ان لا جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں, سیریس ہیں, آکسیجن پر ہیں. اور ان کی سسٹر ان لا بھی بیچاری بیمار ہیں, اس کو بھی کرونا ہے. وہاں سے سورت سے ہمارے خالد بھائی ڈڈا بھائی کا میسج تھا, ان کے بڑے بھائی میرے خیال میں نذیر ان کا نام ہے یا کیا ہے, ناصر کا تو انتقال ہو گیا تھا. دوسرے جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں, ان کو بھی یہی تکلیف ہے اور بیچارے آکسیجن پر ہیں. اللہ ان کو شفا دے, معافیت نصیب کرے. جو جو بھی اس مرض کی وجہ سے تکلیف میں ہیں اللہ سب کو شفا دے, سب کو عافیت نصیب کرے, اس بلا اور بیماری کو اللہ دور فرمائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ رمضان اللہ نصیب کرے, عافیت کے ساتھ رمضان کے روزے نصیب کرے. اسی لیے ہم یہ لاسٹ ویک بھی ہم نے رمضان کی پریپریشن پر کچھ باتیں کی تھیں, تو آج بھی اسی سلسلے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. روکے تو ساتھ احمد یہ باہر بھی لوگ سنتے ہیں, ان کا فائدہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں, اس میں باہر کم سے کم 1000 2000 3000 آدمی سنتے ہیں, یوٹیوب پر, فیس بک پر, مکسلر پر, پھر بولٹن الحمدللہ سنتا ہے ریسیور پر. تو اللہ پاک حق کی بات آگے پہنچانے کی ہم کو توفیق نصیب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. وقال تعالی ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. وقال تعالی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس, وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس, وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما, او کما قال علیہ السلام. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو, رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے, اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے. شیخ شنقیتی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی بیمار آ تستقبل به المواسم, یہ جو خیر کی موسم آتی ہے اس کا استقبال کیسے کیا جائے.
انہوں نے کہا ان کا استقبال توبہ کے ذریعے کیا جائے، کیونکہ اگر توبہ کامل ہو گئی، قبول ہو گئی، تو پھر وہ جو خیر کا موسم ہے اس کی خیر اور رحمت پوری پوری حاصل ہو گئی. لیکن اگر توبہ ناقص ہے، قبول نہیں ہوئی ہے، تو یہ خیر کی موسم آئے گی جائے گی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اہم چیز توبہ کرنا ہے اللہ کے حضور میں، رونا دھونا، اپنی زندگی کو درست کر لینا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ استغفار پڑھنا افضل ہے کہ درود شریف پڑھنا افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ کپڑا گندا اور میلا ہو تو پہلے اس کا میل دور کرتے ہیں کہ پہلے اس پر خوشبو چھڑکتے ہیں؟ کہا جی پہلے اس کا میل دور کرتے ہیں پھر اس پر خوشبو لگاتے ہیں. فرمایا بس اسی طرح سے دل میلا ہو تو استغفار اور توبہ کے ذریعے اس کو صاف کرو، اور اس کے بعد درود شریف پڑھو تاکہ اس درود شریف کی خوشبو آپ کی روح کے اندر پیوست ہو سکے. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ سیزن آف خیر اور گڈ ہمارے سامنے ہے، تو اس کے لیے ہم نے ریڈی ہو جانا ہے. اور یہ پریپریشن اور تیاری جو ہے اس طرح سے ہے کہ گناہوں کو ہم چھوڑ دیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، سچی پکی توبہ کر لیں. ایسی توبہ کہ اس کے بعد اس گناہ کا خیال بھی نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے بہت سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. میں ذرا گناہ کے اثرات اور اس کے سائیڈ افیکٹ بیان کرتا ہوں، جیسے دوائی کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح گناہ کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ گناہ کا یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر فوراً کالا دھبا لگ جاتا ہے. حدیث میں ہے جب توبہ کر لے تو وہ کالا دھبا بلیک اسپاٹ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے. اگر توبہ نہ کرے تو وہ کالا دھبا لگا رہتا ہے. پھر دوسرا گناہ کرے تو دوسرا لگتا ہے، تیسرا گناہ کرے تو تیسرا لگتا ہے، چوتھا گناہ کرے چوتھا دھبا لگتا ہے، حتیٰ کہ دھیرے 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 وہ دل کالا ہو جاتا ہے اور وہ سیاہی اس کی جم جاتی ہے. جیسے بلیک ٹارمک ہے یا کالا کالا آئل ہے، میکینک کے یہاں کا بلیک آئل ہے، وہ ہاتھ میں لگ جائے تو شام کو وہ میکینک نے اچھی طرح ڈٹرجنٹ کے ذریعے اس کو کلین کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ہاتھ کالے کالے تیل والے ہی رہتے ہیں، کسی کام کے قابل نہیں ہوتا. ٹارمک لگ جائے تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طرح ریموو کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ کپڑوں سے جسم سے اس کے اثرات نہیں نکلتے ہیں. جو روڈ پر ٹارمک لگانے والے ہیں ان کے کپڑوں کو دیکھو، ان کا اوور آل پورا سیاہی سے دھبے سے رنگا ہوا ہوتا ہے. سمجھو یہی حال دل کا بھی ہو جاتا ہے، کالے دھبے لگتے 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 دل ایک دم کالا ہو جاتا ہے. اس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ جم گیا اس چیز کا جو وہ کرتے رہتے تھے، ان کے برے اعمال کا ایک زنگ اور اس کا رین یہ ان کے قلب پر چھا گیا ہے، ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اب وہ کوئی خیر گھسنے کا راستہ ہی نہیں ہے اس میں. بلا من کسب سیئتا فأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کیوں نہیں، جو کوئی گناہ کرے اور گناہ اس کو چو طرف سے گھیر لے، یہی دوزخ کے لوگ ہیں، دوزخی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے. اس لیے گناہ کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. پہلا ایفیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے، یہ دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، I don't lie, I don't cheat, I don't backbite, I don't do ghibat of anyone. میں تو کبھی کبھی تھوڑا مووی دیکھ لیتی ہوں, دیکھ لیتا ہوں اور ادھر ادھر کا تھوڑا سا کچھ ہو جاتا ہے, ورنہ باقی ہم اوکے ہم گڈ. میں تو ghibat تو نہیں کرتا, کسی کا نقصان تو نہیں کرتا, کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں دیتا. میں صرف مووی دیکھ لیتا ہوں, فلم دیکھ لیتا ہوں, کبھی کبھار کوئی اور برائی کر لیتا ہوں, اور آگے بڑھے تو کبھی تھوڑا ڈرگز لے لیا, کبھی جناب تقاضا ہوا تو زنا کر لیا, کبھی کچھ اور ہوا تو ذرا ادھر ادھر سے کچھ کر لیا, کچھ اور غلط حرکت کر لی. کہتے ہیں بس that's all I do, اس سے کیا ہوتا ہے. تو اب سنیے کہ دوسرا ایفیکٹ, جب انسان گناہ کرتا ہے تو نمبر دو, اس کے قلب سے اطمینان ختم ہو جاتا ہے, سکون ختم ہو جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے اول تو گناہ کرتے وقت قلب میں ایک دغدغا ہوتا ہے, ایک نگلنگ فیلنگ ہوتا ہے, ایک ریسٹلسنس ہوتا ہے, آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن تقاضا ہوتا ہے کر سکتا ہے گناہ کو. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ قلب میں جو اطمینان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی, جب وہ اطمینان ختم ہو گیا تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, پھر عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا, عبادت میں دھیان نہیں رہتا, سجدے میں دل نہیں لگتا, قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا. یہ اطمینان قلب. اب دیکھ لیجیے, کبھی فلم دیکھ کر کے زکریا مسجد میں نماز پڑھنے دوڑے ہوں تو نماز میں وہ فلم ہی گھومے, سجدے میں بھی وہ فلم گھومے, کیونکہ آپ گناہ کر کے آئے ہیں. تو گناہ کی وجہ سے اطمینان قلب, تو آپ تو وہ صرف اوپر اوپر سے وہ ظاہری رکو سجدہ وہ مرغے کی چونچے مار رہے ہیں جس طرح مرغا چونچ مارے, ورنہ وہ بشاشت قلب, اطمینان قلب وہ ختم ہوگی. کیونکہ یہ اطمینان قلب اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ اللہ کی یاد میں رکھا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنیے, اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان اور چین اور سکون ملتا ہے. آپ نے خود ہی گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اس اطمینان قلب کو ختم کر دیا, تو کہاں سے آپ کو اب چین سکون حاصل ہوگا؟ لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ اطمینان قلب, بشاشت, بشاشت ایمانیہ کیا چیز ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تو گناہ پہ گناہ کرتا ہوں لیکن پھر بھی اللہ مجھے نماز کی توفیق دیتے ہیں, میں نماز تو پڑھتا ہوں, میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ بھائی کہتے ہیں اللہ پاک گناہ کی سزا دیتے ہیں, مجھے تو کوئی سزا نہیں ملی, میں تو گناہ کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تجھے نماز میں سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے, دھیان, استحضار, فوکس, اٹینشن, کانسنٹریشن حاصل ہوتا ہے؟ کہا نہیں, یہ تو نہیں, نماز میں بھی ادھر ادھر کے خیالات بہت آتے ہیں. انہوں نے کہا یہی تو تیری سب سے بڑی سزا ہے کہ تیرے گناہ کی وجہ سے تیری نماز سے اللہ نے سکون چھین لیا. ظاہری شکل تو ہے, حقیقت نہیں ہے. نماز دیکھنی وہ صحابہ کی دیکھو, کیسی نماز پڑھتے تھے صحابہ, کیسا اطمینان, سکون, اٹینشن, فوکس, تیر پہ تیر کھا رہے ہیں لیکن نماز نہیں توڑ رہے ہیں. سانپ اوپر سے گر رہا ہے, بچے کو کاٹنے کی تیاری تھی, لوگوں نے سانپ کو مارا, بچے کو بچا لیا. ادھر عبداللہ بن زبیر کو خبر بھی نہیں کہ یہ سارا ماجرا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نماز میں ان کا دھیان ہی ایسا تھا, اور یہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے تھے بلال ارحنا بالصلاۃ, ارے بلال نماز پڑھاؤ ذرا سکون ہو جائے, ارے نماز سے سکون ملتا تھا. تھکے ہوئے ہیں, باہر تبلیغ کر کے آئے ہیں, دوڑ دوڑ کر کے, بھاگ دوڑ کر کے آئے ہیں, ہم لوگوں تو ذرا سو جائیں یار گھنٹہ دو گھنٹہ, لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. یہ بزرگوں کا حال تھا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا علی میاں صاحب نے لکھا, ایک جگہ اجتماع تھا بہت بڑا, وہاں سے فارغ ہو کے بس کے ذریعہ واپس آنا تھا, تو ایک بس کے ذریعے سے چلے دوسری جگہ پہنچے, وہاں سے بس روانہ ہو گئی تھی, رات کا ٹائم تھا, آگے بس کا ٹرانسپورٹ نہیں تھا, تو مشورہ یہ ہوا کہ یہ قریب میں کسی مسجد میں آرام کر لیتے ہیں, صبح کو چلے جائیں گے. تو مسجد میں گئے آرام کے خاطر, کہتے ہیں ہم لوگ سب بستر لگا کے سوئے, حضرت جی مولانا الیاس صاحب بھی ہمارے ساتھ بستر لگا کے ایسے پریٹینڈ کیا جیسے سو گئے ہوں. جب دیکھا کہ سب لوگ سو گئے تو چپ چاپ سے اٹھے, جا کر وضو کیا اور آ کر کے اللہ کے سامنے راز و نیاز میں لگ گئے, لمبی نفلوں میں مشغول ہے. میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا کہ وہ حضرت بستر پہ نہیں ہے, دیکھتا ہوں تو حضرت نماز میں بزی ہے. تو ان اللہ کے بندوں کو نماز میں آرام ملتا تھا, ہمارے لیے وہ آرام اور وہ سکون, وہ طمانینت قلب, وہ بشاشت ہم سے لٹ گئی ہے, ہمارے گناہوں کا یہ نقد اثر ہے. صوفیہ کرام اسی لیے فرمایا کرتے تھے, انا لفی لذت لو علمها الملوک لجادلونا علیہ بالسیوف. ہم کو ایک ایسی روحانی لذت ملتی ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس لذت کا پتہ چل جائے تو تلواروں کے ذریعے ہم پر حملہ کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے. کہا کرتے تھے اہل اللیل فی لیلہم الد من اہل اللہو فی لہوہم, شب بیداروں کو ان کی تہجد میں جو لذت ملتی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو بدماشوں کو ان کی بدماشی اور لہو و لعب اور ان کے ڈسکو اور ڈانسنگ اور ان کے ناچ اور گانے اور شراب اور کباب میں ہوتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہے اس لذت کے مقابلے میں. یہ ایک روحانی سکون ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دوسرا سائڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب سے یہ اطمینان یہ چلا جاتا ہے, اور سجدے میں جو حلاوت ہے, جو سویٹنس ہے, جب انسان سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا پڑھتا ہے, اس کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ میری پیشانی میرے مالک کے سامنے میں رگڑ رہا ہوں, میں کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہ رگڑتا سوائے میرے خالق مالک کے. میرے خالق مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے اور تیرا دیکھنا میرے لیے کافی ہے, تو سب سے بڑا ہے سب سے بلند ہے, کوئی دنیا کی طاقت میرا نقصان نہیں کر سکتی, میرا بال بیضا نہیں کر سکتی, تو سب سے بڑا ہے, تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے, میری بیماریاں بھی کچھ نہیں ہیں, میرے پرابلم بھی کچھ نہیں, میرا ٹینشن بھی کچھ نہیں ہے, سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں, تو چاہے تو ایک سیکنڈ میں سب ختم ہو جائے. یہ کیفیت تب حاصل ہوگی جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے, عمل کی بھی توفیق دے, اور عمل میں جو اطمینان ہے, سکون ہے, جو لذت ہے, جو حلاوت ہے, جو مٹھاس ہے, وہ بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. حدیث شریف میں اس حلاوت کا تذکرہ ہے, فرمایا تین خوبیاں جس میں ہوں اس کو حلاوت ایمانیہ حاصل ہوگی. نمبر ایک یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جائیں. بتاؤ اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ساری دنیا سے زیادہ ہے؟ اگر ہے کہو الحمدللہ, اگر نہیں ہے تو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرو, کیوں نہیں ہے, کیوں میں اللہ کا حکم ٹکڑاتا ہوں, کیوں میں گناہ کرتا ہوں, گناہ مجھ سے کس لیے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. آدمی جھوٹ بول دیتا ہے, غیبت کر لیتا ہے, آنکھ کا گناہ کر لیتا ہے, اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت ہوتی, اللہ کا دھیان ہوتا, اللہ کا استحضار ہوتا, آدمی سوچتا کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے, میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اللہ کی مرضی کو آدمی ترجیح دیتا اور اس گناہ سے بچتا. جب اس نے وہ گناہ کیا, اللہ کی محبت کو پیچھے رکھا, اپنی مرغوب اور محبوب چیز کو آگے کیا, تو اللہ نے اس کو اس حلاوت سے محروم کر دیا. ہر کام سے پہلے سوچے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اس جگہ کیا ہے. وہ ہوتے تو کیا کرتے, شادی ہو, میت ہو, جنازہ ہو, خوشی ہو, غمی ہو, معاملات ہو, لین دین ہو, معاشرہ ہو, اخلاق ہو. میرے نبی ہوتے تو کیا کرتے, ان کی سنت ہر وقت ہمارے سامنے ہو. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تب ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی. اللہ اور اس کے رسول ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو, ان کی محبت عقلی نہیں طبعی اور نیچرل بن جائے. نیچرلی جیسے انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ نیچرل محبت ہوتی ہے, اللہ رسول سے بھی ایسی نیچرل محبت ہو جائے تب جا کر کے ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی. اور آگے فرمایا اَن يحب المرء لا يحبه الا لله, اپنے مسلمان بھائی سے بہن سے محبت کرے اللہ کی خاطر, بھائی بھائی سے بہن بہن سے محبت کرے اللہ کی خاطر, ذاتی غرض مفاد موٹیو کے لیے نہیں. آج ہماری ساری محبتیں غرض مطلب پر بیسڈ ہیں, جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں محبت کا اظہار, جہاں مطلب ختم محبت بھی ختم. محبت ہو آپس میں, پوری سوسائٹی, ہماری پوری زکریہ مسجد, اس کے تمام مسلی ایک دوسرے سے محبت کریں, اللہ کے لیے محبت کریں, اللہ کے لیے محبت ہو, اللہ کے لیے محبت ہو, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے کو فون کریں, ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھیں, ایک دوسرے کی امداد کریں, ایک دوسرے کا تعاون کریں, ایک دوسرے کی خدمت کریں, بڑے بوڑھوں کی خدمت کریں, چھوٹوں پہ شفقت کریں, اپنے یاروں کے ساتھ دوستی کریں. یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہوں. آدمی مخلص ہو جائے, انتہائی مخلص انسان بن جائے, تب اس کو ایمان کی حلاوت ملے. اور تیسرے, کفر سے اس کو اتنی کراہیت ہو جیسے آگ میں زندہ بھون دیے جانے سے کراہیت ہوتی ہے. بم فائر جل رہا ہو, دو تین مستندے اس کے ہاتھ اور پاؤں اور ٹانگیں پکڑ کے گھسیٹے اس کو پھینکیں, کتنا چیخے گا چلائے گا آدمی, مت پھینکو مت پھینکو, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. بس کفر سے اتنی کراہیت ہو تب جا کر کے ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی. کفر بالکل, کفر سے آدمی دور بھاگے, کفر آ رہا ہو آدمی ادھر بھاگے, شرک آ رہا ہو آدمی بھاگے. بتاؤ ہمارے دلوں میں کفر اور شرک کا اتنا ابہورنس اور اتنی نفرت, اتنی کراہیت ہے. یہاں موویاں دیکھتے ہیں, موویاں انڈین فلم انڈین ڈراما, اور اس میں کفر بھرا ہے, شرک بھرا ہے, بدماشی بڑی ہے, غنڈہ گردی بڑی ہے, اس کے اثرات ہمارے قلب پر پڑ رہے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ اس کا کیا اثر ہمارے دل پر پڑ رہا ہے. تو کفر اور شرک سے نفرت پیوست ہونی چاہیے, اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے, اس سے دور بھاگنا چاہیے. یہ حضور نے فرمایا تب جا کر ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی. تو ہم نے اب تک دو سائیڈ افیکٹ پڑھے. گناہ کرنے کا پہلا سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے بولیے, قلب کے اوپر کالا کالا دھبا لگ جاتا ہے. دوسرا سائیڈ افیکٹ گناہ کرنے کا کیا ہوتا ہے, اطمینان قلب ختم ہو جاتا ہے, سکون نہیں ملتا, لذت نہیں ملتی, حلاوت نہیں ملتی, کانسنٹریشن نہیں ہے, فوکس نہیں ہے آدمی اپنی عبادت میں. نمبر تین, گناہ کرنے سے رزق میں بھی کمی ہوتی ہے, روزی میں, اور عمر بھی گھٹتی ہے. حدیث شریف میں ہے ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ, اللہ کسی بندے کو کوئی بہت رزق دینے والے تھے لیکن وہ کوئی گناہ کر بیٹھا, اللہ ناراض ہو گئے تو اس رزق کو روک لیا اللہ نے کہ نہیں دینا ہے اس کو. اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں, ایک باپ بھی بیٹے کو کچھ دینے والا تھا, اس کا ارادہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو میں یہ چیز دے دوں گا, لیکن اس نے باپ کو ستا دیا, کوئی نافرمانی کر بیٹھا, باپ کو تکلیف دے دی, باپ ناراض ہو گیا کہ جا نہیں دوں گا, نہیں دوں گا, میں دینے والا تھا, تیرے نام کر دینے والا تھا لیکن اب نہیں کروں گا, اب تم جاؤ, اب جو ہوگا ہوگا. تو اللہ بھی کبھی بندے کی گناہ کی وجہ سے اسی طرح ناراض ہو جاتا ہے, محروم کر دیتے ہیں کہ جاؤ اب نہیں ملے گا. اور عمر میں بھی گھٹاؤ آ جاتا ہے, عمر گھٹ جاتی ہے, لائف سپان کم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. اس حدیث میں فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے سے ان کی دعائیں لینے سے عمر بڑھتی ہے, اور اس کا مقابل یہ ہوا کہ ماں باپ کو ستانے اور تکلیف دینے سے عمر گھٹتی ہے. اور عمر گھٹنے کی بات تو دور رہی, میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. آج کل جوانوں کو نہیں دیکھتے, جوان جوان لڑکے, کسی کو گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, کسی کو یہ بیماری ہو گئی, کسی کو وہ بیماری ہو گئی ہے, کسی کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, کسی کو کوئی اور تکلیف ہو گئی ہے, کسی کو ہارٹ پرابلم ہے, اور کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے جوان جوان, اور کسی کو کوئی اور تکلیف. جوان جوان بچے مر رہے ہیں بےچارے, 35-40-45 سال کی عمر ہے, اللہ کو جا رہے ہیں. اللہ سب کی مغفرت کرے, سب کے درجات بلند کرے. ایک جنرل پکچر ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے ینگسٹرز کی ہیلتھ کو بہت افیکٹ پڑا ہے. ہیلتھ کے لیے ایک ٹائم بم ہے, اس میں جہاں ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں, کہ ہم بہت فیٹی فوڈ کھاتے ہیں, شوگری سٹف کھاتے ہیں, فیزی ڈرنکس پیتے ہیں, یہ کھاتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, اس کا ایفیکٹ ہماری ہیلتھ کو پڑا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو ظاہری ہے, لیکن روحانی ایفیکٹ بھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی ہیلتھ کو ایفیکٹ پڑتا ہے. جب مووی دیکھتا ہے 1.5-2 گھنٹے کا, تو اس کی آنکھ کو ایفیکٹ پڑے گا نہیں پڑے گا, اس کے دماغ کو ایفیکٹ پڑے گا نہیں پڑے گا, اس کی سلیپ کو ایفیکٹ پڑے گا نہیں پڑے گا, اس کی طبیعت خراب ہوگی نہیں ہوگی, اس کا ہیڈ ایک ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کو بخار آئے گا کہ نہیں آئے گا. جب گناہ کرتا ہے تو ہماری جسمانی صحت کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے. تو رزق میں بھی کمی ہوتی ہے, عمر میں بھی کمی ہوتی ہے, اور جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. یہ نہ سمجھو کہ گناہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, گناہ کے بہت سائڈ افیکٹ ہیں. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ, جو گناہ کھلے ہیں ظاہر ہیں وہ بھی چھوڑو, اور جو گناہ باطن ہیں چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی چھوڑو. کیوں کہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یختلفون, جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو سزا ملے گی ان گناہوں کی جو وہ کرتے تھے. یہ سزا صرف آخرت میں نہیں, وہ سزا دنیا میں بھی ملے گی, دنیا میں بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ بات بہت پیاری فرمائی, انہوں نے فرمایا ان للحسنۃ لنورا فی القلب وضیاء فی الوجہ ومحبتا وزیادۃ فی الرزق ومحبتا فی قلوب الناس. انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کی چار افیکٹ پڑتے ہیں. نمبر ایک, اس کے دل میں نور آتا ہے, نیک عمل کا نور دل میں آتا ہے. اور نمبر دو, چہرے پر چمک آتی ہے, نیک اعمال کی چمک چہرے پر محسوس ہوتی ہے. اور نمبر تین, رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور نمبر چار, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ نیک عمل کے چار افیکٹ ہیں. اور اس کے بالمقابل فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ لَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَغَبَرَةً فِي الْوَجْهِ وَنُقْصَانًا فِي الرِّزْقِ وَبَغْضَةً فِي قُلُوبِ النَّاسِ. گناہ جب انسان کرتا ہے اس کے چار سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ابن عباس کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. نمبر ایک, قلب کے اوپر ظلمت چھا جاتی ہے. نمبر دو, چہرے پر کالا کالا دھواں اور غبار چڑھ جاتا ہے. اور نمبر تین, رزق میں کمی ہو جاتی ہے. اور نمبر چار, لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے. آٹومیٹکلی اس کے دل آدمی کا اچکتا ہے, جی لگتا نہیں, اسے کراہیت ہوتی ہے کہ نہیں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, اسے دور رہنے لگتا. اللہ پاک جو صاف دل ہوتے ہیں ان کو اللہ اس کا احساس دے دیتے ہیں. تو وہاں پر پتا چلا رزق میں بھی کمی ہوتی ہے. اس کے اور بھی انہوں نے کچھ افیکٹ بیان کیے ہیں. اب تک ہم نے کتنے افیکٹ پڑھے, تین. نمبر چار, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ سے بھی دوری ہو جاتی ہے، اللہ والوں سے بھی دوری ہو جاتی ہے، دین اور ریلیجن اور مذہب سے بھی دوری ہو جاتی ہے نا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو ڈسٹنٹ ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جتنی دیر گناہ کیا اتنی دیر اللہ سے دور، پھر اس کا ایفیکٹ پڑا کافی دیر تک وہ اللہ سے دور رہا، پھر اگر وہ کنٹینیوس روز گناہ کرتا رہے تو وہ روز اللہ سے دور 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 دور، پھر خطرہ ہے کہ وہ دور اتنا دور چلا جائے اتنا دور چلا جائے کہ پھر اس کے واپس آنے کا امکان ختم ہو جائے. جیسے کوئی شخص قافلے سے بچھڑ جائے جنگل کے اندر اور دور نکل گیا، راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، تو ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہاں شیر سانپ بچھو حملہ آور ہوتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں. تو اسی طرح آدمی اتنا دور نکل جاتا ہے کہ یہ شیاطین، شیاطین الانس اور شیاطین الجن، یہ اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، اس کی ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس کو مرتد بنا دیتے ہیں، وہ کافر بن جاتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ یہ گناہ جو ہے یہ کفر کے پوسٹ مین ہے. جس طرح پوسٹ مین اور ڈاکیا پوسٹ ڈلیور کرتا ہے، گناہ کفر کو ڈلیور کرتے ہیں. گناہ کرتے 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 پھر ایک دن کفر بھی ہو جاتا ہے، شرک بھی ہو جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے کفر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے گناہ سے بہت بچنا ضروری، کیونکہ گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے گناہ کرے دور ہوتا چلا جاتا ہے، صرف اللہ سے نہیں اللہ والوں سے بھی دور ہو جاتا ہے. پھر اس کو اللہ والے اچھے نہیں لگتے، اس کو کہیں کہ چلو جی حضرت کے پاس چلو، چلو مولانا صاحب کے پاس چلو، چلو امام صاحب سے بات کر دینا، ادو نسیم مجھے نہیں ملنا ہے ان سے. اس کو اللہ والے اچھے نہیں لگتے، اس کو دین اسلام اچھا نہیں لگتا، پھر وہ یہ کہہ رہا ہے یور ریلیجن، یور دین، یور بلیف، یور گاڈ، یور پروفیٹ. حالانکہ مسلمان ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے، وہ یور کرتا ہے، تمہارا خدا، تمہارا مذہب، تمہارا دین، تمہارا پروفیٹ. یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اللہ سے بھی دور، اللہ والوں سے بھی دور، دین سے بھی دور. یہ سارا ایفیکٹ گناہوں کا ہوتا ہے. جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اس کا یہ سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. آگے گناہ کا ایک اور ایفیکٹ پڑتا ہے، انسان کی زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. بہت سی دفعہ ینگسٹرز کہتے ہیں نا، یار ہمارا ایگزام بہت ہارڈ تھا، یار آئی واز جسٹ اباؤٹ ٹو گیٹ اے پلس پر آئی ڈونٹ نو وائی آئی گاٹ اے، آئی گاٹ بی، آئی گاٹ سی. ہماری لائف بہت مشکل ہو جاتی ہے، پھر آدمی بہت سی مرتبہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر بہت سی مرتبہ نعوذ باللہ خودکشی اور سویسائڈ کر لیتا ہے، کیونکہ لائف اس کی ڈفیکلٹ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم لاکھوں میں کماتے ہیں لیکن خرچہ بھی لاکھوں کا ہوتا ہے، بہت پیسے آ رہے ہیں لیکن جتنے آ رہے ہیں اتنے ہی جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کچھ سیونگ نہیں ہو رہا، کوئی پیسے بچنے ہی نہیں ہے. یعنی لائف اتنی ڈفیکلٹ ہو گئی ہے، مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے گھر میں گناہ کے سب دروازے کھول رکھے ہیں، اسکائی لگا رکھا ہے، کیبل لگا رکھا ہے، فلم کے سارے اڈے لگا رکھے ہیں، سب بچوں کو موبائل دے رکھا ہے، ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کوئی یہاں گناہ کر رہا ہے، کوئی وہاں گناہ کر رہا، کوئی یہاں گانا سن رہا، کوئی وہاں مووی دیکھ رہا، کوئی یہاں ننگی حرکتیں کر رہا، کوئی وہاں گندی حرکتیں کر رہا، پورا گھر جو ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہے. تو جتنے پیسے آ رہے ہیں اتنے ہی جا رہے ہیں اور اتنی لائف ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی لائف بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، فیلز ٹو میک اینڈز میٹ، ایزی لائف نہیں رہتی ہے، بہت ہارڈ لائف ہو جاتی ہے. اور اس کے بالمقابل اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی لائف اطمینان سکون والی ہے، کچھ بھی نہیں، ساری دنیا الٹی پلٹی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، کورونا آئے کہ جائے، لیکن وہ اللہ کے بندے سموتھلی گلائڈ تھرو کر رہے ہیں ان کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھتے نہیں اللہ کے بندے جو مسجد میں آ گئے ہیں کورونا سے کچھ نہیں ڈرتے ہیں, لیکن جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ 6 مہینے سے 8 مہینے سے 10 مہینے سے 1 سال بھر سے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے بےچارے. لگ جائے گا مجھے کچھ, لگ جائے گا مجھے کچھ ہو جائے گا. ارے کیا ڈرنا یار اللہ کے بندے, اگر انسان اللہ سے اتنا ڈرتا جتنا کورونا سے ڈرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا. کورونا کیا چیز ہوتی ہے؟ معمولی سا وائرس ہے. ایسے وائرس تو بہت پہلے آئے ہیں اور گئے ہیں, ہوتے ہیں, ایفیکٹ ہو جاتا ہے. بعضوں کو زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے, بعضوں کو کم ہوتا ہے, بعضوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ وائرس سب اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو لگتا ہے. یوسیب بھی معیشہ, اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو لگواتے ہیں, جس کو نہیں چاہتے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی لائف ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, اس کا دل بہت کمزور ہو جاتا ہے, اس کا ایمان کمزور, دل کمزور, خوف اور گھبراہٹ بہت زیادہ, ہر وقت ڈرتا رہتا ہے, سہما رہتا ہے. یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے. اگر انسان اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کا کہنا مانے, اللہ کا حکم مانے, مزہ لے کہ ساری دنیا کو مل کر بھی اس کا کوئی بال ٹیکا کر سکے. اللہ پر بھروسہ ہو, توکل ہو اللہ پر, اعتماد ہو, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آج ہماری زندگی کی یہ نکل گیا, ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, ایمان بھی کمزور, دل بھی کمزور, دماغ بھی کمزور, امیون سسٹم بھی کمزور, سب کچھ کمزور, اور اس کی وجہ سے ہماری لائف بہت ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. آگے گناہ کا ایک اور ایفیکٹ ہوتا ہے. جب انسان بہت گناہ کرتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی, پھر آدمی دعائیں بھی مانگتا ہے. اول تو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی. جو آدمی گناہ بہت کرتا ہے اس کو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا نہیں بہت سے لوگ سلام پھیر کر کے اور بھاگ جاتے ہیں, ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ ذرا بیٹھ کے تھوڑی دیر دعا کریں. کوئی مجبوری ہو آدمی جائے تو سمجھ میں بھی آ رہے, لیکن بغیر مجبوری کے دعا سے نفرت کہ دعا کرنا ہی نہیں ہے, دعا بدعت ہے, دعا غلط ہے, نماز کے بعد دعا نہیں ہونی چاہیے, یہ کیسی مینٹلٹی ہو گئی ہے. لیکن ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا ان کو. حالانکہ فرض نماز کے بعد دعاؤں کا تو حدیث میں حکم ہے. فرمایا دو مقامات ایسے ہیں جہاں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. ایک رات کے پچھلے پہر کے بیچ میں سحری کے ٹائم پر جب تہجد پڑھتا ہے انسان دعا کرتا ہے, وہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور دوسرے فرض نماز کے بعد, 5 فرض نماز کے بعد, 5 گرین کارڈ اللہ نے آپ کو دیے ہیں, فرض نماز کے بعد دعا کرو, دعا قبول ہوگی. لیکن توفیق ہی نہیں ملتی ہے, گناہوں کا اثر. اور پھر اگر توفیق ملی بھی تو لپ سروس, مائنڈ کہیں اور ہے, یوں دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, مول صاحب کی دعا پہ آمین آمین کہہ رہا ہے لیکن کچھ پتہ ہی نہیں کہ مول صاحب کیا کہہ رہے ہیں, دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے. گناہ کا اثر, قلب جو ہے سیاہ ہو چکا ہے. حدیث شریف میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی حلال کھانے کے سلسلے میں. فرمایا اللہ پاک نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا پیغمبروں اور رسولوں کو حکم دیا. فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. پیغمبرو کلوا من الطیبات, پاک پیور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم, تم جو کچھ کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں. اور دوسری طرف ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. حلال چیزیں کھاؤ, اللہ کا شکر کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. اسی لیے فرمایا کہ حلال کمائی, محنت, خون پسینے کی کمائی, اور حلال غذا, حلال کھانا, یہ دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے. جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ, اپنا کھانا ایک دم پاک پیور حلال رکھ, تو مستجاب الدعوات بن جائے گا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص میرے ساتھ 40 دن رہے اور ناہوری جو کھائے وہی کھائے جو پیئے وہی پیئے اور جو کرے وہی کرے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا دل کھل جائے گا اس کے دل سے اس کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو مجھے نظر آتی ہیں اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت پرٹیکولر تھے شادیوں کے کھانا نہیں کھاتے تھے ایک بڑے رئیس کی دعوت آئی کہ حضرت میرے یہاں نکاح پڑھانے ہیں حضرت نے فرمایا میں آؤں گا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں لیکن میری شرط کھانا نہیں کھاؤں گا بیان کروں گا نکاح پڑھاؤں گا چلاؤں گا حضرت بہت دور کا سفر ہے میں آپ کے لیے گاڑی بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں میں بس میں آؤں گا حضرت بس میں گئی وہاں پر بیان کیا نکاح پڑھایا نکاح کے بعد سب کھانے ہال میں گئے حضرت اس نے کہا حضرت منت کی پلیز سر حضرت تھوڑا سا بیٹھ جائیے سب کے ساتھ میری بس کا ٹائم ہو رہا ہے مجھے واپس جانا ہے اپنے ساتھ گھر سے چنے اور روٹی لائے تھے گھر کے چنے گھر کی روٹی ایک طرف بیٹھ کے وہی چنا اور روٹی کھا لیا بس میں بیٹھے واپس آ گئے حلال کھانے کو دعا کی قبولیت میں بہت اثر اور افیکٹ ہے تو اس کے بالمقابل حرام کھائیں گے دعا رد ہو جائے آگے اسی حدیث میں حضور نے فرمایا ثم ذكر الرجل يطيل الصفق اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانا يستجاب لذلك حضور نے اس کے بعد ایک آدمی کا تذکرہ کیا جس کا ظاہری اپیئرنس یہ کہہ رہا ہے کہ یار اس کی دعا تو قبول ہونی چاہیے طویل سفر سے آ رہا ہے لمبے سفر میں ہے تھکا ماندہ ہے اور اللہ کو مسافر پر تو ویسے ہی رحم آتا ہے تین دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں ایک مسافر کی دعا کہ بیچارہ بہت پٹی فل اسٹیٹ میں ہے تھکا ہوا ہے تکلیف میں ہے اللہ اس کی دعا سن لیتے ہیں تو یہ سفر میں ہے یطیل السفر پھر اس کی حالت بھی اشعث اغبر بال اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پورا جسم اور کپڑے سب دھول میں بھرا ہوا ہے اور اس کو غبار اور دست لگا ہوا ہے گھوڑے پر اونٹ پر سفر کر کے آیا ہے دور سے بہت تھکا ہوا بھی ہے اب وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے کسی گاؤں میں ولیج میں پہنچا ہے وہاں اس کو کوئی چیز ضرورت ہے کوئی توجہ نہیں دے رہا کچھ مل نہیں رہا وہ کہتا ہے یا رب بول رہا ہے یا رب اس کی دعا قبول ہونی چاہیے لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام کہاں سے اس کی دعا قبول ہو یہ حرام چیز اس کی دعا کے قبول ہونے میں بیریئر بن جاتی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ سوری تیرا کھانا حرام تیرا پینا حرام تیرا لباس حرام میں کیسے تیری دعا قبول کروں اس لیے گناہ کا ایک سائڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں دعائیں رد ہو جاتی ہیں اور ایک ایفیکٹ گناہ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ دوسرے گناہ کو لاتا ہے پھر وہ تیسرے گناہ کو لاتا ہے چوتھے گناہ کو لاتا ہے پھر گناہ پہ گناہ کی جاتا ہے نا سنز ریڈ سنز گناہ گناہ کو کھینچتا ہے جیسے نیکی کو کھینچتی ہے تو گناہ کو کھینچتا ہے دیکھو ایک حدیث میں حضور نے جھوٹ کے بارے میں فرمایا ایاکم والکذب جھوٹ بولنے سے بچو فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار کیونکہ جھوٹ یہ فجور تک لے جاتا ہے اور فجور یہ جہنم تک لے جاتا ہے فجور کے معنی بڑے بڑے گناہ کرنا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو اس کے فجور فسق اور ٹرانسگریشن اور خطرناک گناہ میں بھی وہ ڈرتا نہیں ہے وہ نڈر ہو جاتا ہے جھوٹ بولتے بولتے دوسرے بڑے بڑے گناہ بھی کرنے لگتا ہے تو گناہ گناہ کو کھینچتا ہے جھوٹ جو ہے دوسرے گناہوں کو بھی کھینچتا ہے کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو پردہ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اور بھی جھوٹ بولنے پڑیں گے تو جھوٹ جھوٹ کو کھینچتا ہے پھر وہ جھوٹ گناہوں کو کھینچتا ہے اور وہ گناہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں آگے فرمایا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دفتر الہی میں اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے. یہ آدمی کذاب ہے, habitual liar ہے, ایک دم جھوٹا آدمی ہے, اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. خدا کے دربار میں دفتر خداوندی میں اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ بالکل مت بولو, جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرو, سچ بولنے کی کوشش کرو. اسی کے بالمقابل حضور نے فرمایا علیکم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. سچ بولو, ہمیشہ جان چلی جائے تو جائے لیکن سچ بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, کیونکہ سچائی جو ہے نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے. آپ سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے تو اس سچ کی برکت سے اللہ آپ کو نیک عمل کی توفیق دیں گے, اور پھر نیک عمل کرتے 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 وہ نیک اعمال آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے. یہ ہے نیک عمل کا فائدہ. اور دوسری طرف اچھا یہاں پر بھی حضور نے کہا لا یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق حتى یکتب عند اللہ صدیقا. انسان سچ بولتا ہے, سچ بولنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ دفتر خداوندی میں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی تو صدیق ہے, یہ تو ہمیشہ سچ بولتا ہے, اس کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. تو دفتر خداوندی میں اس کا لقب, اس کا ٹائٹل صدیق درج کر دیا جاتا ہے. تو یہ نیکی کا اثر اور دوسری طرف برائی کا اثر. تو گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. اور آخری بات جو ابن عباس نے اس میں کہی, کیا فرمایا تھا, گناہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیے جو آدمی زنا کرتا ہے تو بھلے آپ کو پتہ نہیں اس نے زنا کیا, لیکن آپ کو طبیعی طور پر اس سے تھوڑی کراہیت ہوتی ہے, اسے کچھ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی یار ٹھیک نہیں ہے. کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے, گیملنگ کرتا ہے, تو گھر والوں کو بھی محسوس ہو جاتا ہے یار یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے, یہ کچھ غائب ہو رہا ہے, کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, کہیں عورت کے زیور غائب ہو گئے, کہیں پیسے غائب ہو گئے, کہیں پرس غائب ہو گئی, کہیں پیسے غائب ہو رہے ہیں, محسوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ کچھ گڑبڑ. پھر پکڑے جاتے ہیں کہ اچھا اس کو جوا کھیلنے کی عادت ہوگی. کوئی آدمی ڈرگز پیتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. لوگوں کے دلوں میں قدرتی اس کی نفرت, پھر لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں, بھائی اس سے سنبھالنے کا, اس سے دور رہنے کا. کوئی محلے میں کوئی ایسا آ جائے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ذرا ہچو جو ہاں پھر آگے سے ڈرگی, دروازے بابے بند رکھ دو, ونڈو بند رکھ دو, رات نہ تارو مارے ہو جو برابر. یہ لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بھی تو کتنی بری بات ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے. اس لیے ابن عباس نے وہاں کہا کہ گناہ سے بچنا ہے کیونکہ گناہ سے لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ گناہ کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہم نے بیان کی, یاد ہوگی یہ سائیڈ ایفیکٹ. نمبر ایک گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا بیان کیا تھا ہم نے, دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. نمبر دو, دل سے اطمینان قلب اور بشاشت ختم ہو جاتی ہے, عبادت میں جی نہیں لگتا, عبادت میں دھیان پیدا نہیں ہوتا. نمبر تین کیا بیان کیا تھا, روزی گھٹا دی جاتی ہے, عمر گھٹا دی جاتی ہے, صحت متاثر ہوتی ہے, جسم کمزور پڑ جاتا ہے, جسم بھی کمزور, دل بھی کمزور, دماغ بھی کمزور, یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے. اور نمبر چار ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو خدا سے دوری محسوس کرنے لگتا ہے, خدا سے دور, اللہ والوں سے دور اور دین سے دور. یہ گناہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پھر اس کو اللہ بھی اچھے نہیں لگتے, اللہ والے بھی اچھے نہیں لگتے, اور دین اور مذہب اور ریلیجن بھی اس کو اچھا نہیں لگتا. اور نمبر پانچ, اس کی لائف بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, بہت کماتا ہے لیکن خرچے پورے ہی نہیں ہو رہے ہیں اور لائف بہت مشکل ہو جاتی ہے. یہ سب گناہوں کا اثر ہوتا ہے. اور آگے نمبر چھ, دعائیں متاثر ہوتی ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی, ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. اور آگے نمبر سات, یہ گناہ گناہ کو کھینچتا ہے, ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا, تیسرا, چوتھا, پھر گناہ کرتے کرتے آدمی بہت سے اور گناہ کا انبار لگا دیتا ہے, انبار لگا دیتا ہے. پھر قیامت کے دن جب آئے گا تو گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور نیکیاں خالی ہیں. کافر کے پاس تو نیکیاں ہوں گی ہی نہیں, لیکن مسلمان ہے, ایک طرف کلمہ ہے لیکن دوسری طرف سارے گناہ ہی گناہ ہیں. گناہوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، انبار لگ جاتا ہے. اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان گناہوں سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مقدم نے فرمایا میری نظر میں حدیث کے ذخیر میں تین گناہ ایسے ہیں جس پر اس ایمان کے سلب ہونے کی وعید آئی ہے. نمبر ایک زنا، نمبر دو شراب، اور نمبر تین چوری. لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن. زنا خور جب زنا کرتا ہے تو ایسی حالت میں نہیں کہ اس کا ایمان سلامت ہو، چور جب چوری کرتا ہے تو ایسی حالت میں نہیں کہ اس کا ایمان سلامت ہو، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو ایسی حالت میں نہیں کہ اس کا ایمان سلامت ہو، ایمان اس کا سلب ہو جاتا ہے. اور بعض روایات میں دو اور گناہ بھی اس پر آئے ہیں، ایک لوٹ مار کھسوٹ کا تذکرہ ہے، اور ایک روایت میں خیانت کا بھی ذکر آیا ہے. ولا یغل حین یغل وهو مؤمن، آدمی خیانت کرے، کسی کی امانت کھا جائے، کسی کے پیسے کھا جائے، تو اس وقت بھی اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے یہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے جی، پھر وہ بڑا گناہ کرتا ہے. تو چھوٹے گناہ پر تو ایمان سلب نہیں ہوا تھا، لیکن بڑے گناہ پر ایمان ہی چلا گیا، اس کا ایمان یہ سے ہاتھ دھو بیٹھا، رخصت ہو گیا ایمان اس کا. اس لیے گناہ سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، بہت دور رہنے کی ضرورت ہے. اسی حدیث میں آگے حضور نے فرمایا، جہاں حضور نے گناہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے رول یہ ہے نیکی اور بدی، برائی کے بارے میں، کہ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ اس کو نہیں کر پایا، کوئی رکاوٹ آ گئی، تو اللہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ چلو اس نے ارادہ تو کیا تھا نا، اس کو ایک ایک نیکی اس کی لکھ دو کہ اس نے کر دی. پھر اگر وہ اس ارادے کو پورا کر کے اس نیکی کو کر لے تو اللہ کہتے ہیں اس کو کم سے کم 10 نیکیاں لکھو، اس نے ایک نیکی نہیں کی 10 نیکیاں کی. اور اگر اللہ خوش ہوں اس پر تو اس کو بڑھا کر کے 10 سے آگے بڑھا کے 100, 200, 500, 700 تک اللہ پاک لکھواتے ہیں. یہ تو نیکی کا معاملہ ہوا. دوسری طرف برائی کے بارے میں اللہ کی طرف سے رول یہ ہے کہ انسان برائی کا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے اس کو نہ کر پائے، اللہ اس کو کچھ نہیں لکھتے. بھائی اس نے صرف ارادہ کیا تھا نا، برائی کی تھوڑی، گناہ کیا تھوڑا اس نے، چلو انسان ہے، کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے، ارادہ ہو جاتا ہے گناہ کرنے کا، اس نے کیا نہیں ہے، مت لکھو اس کو. ہاں پھر اگر وہ کر بیٹھے تو اس کو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اس کو ملٹی پلائی کر کے 10 گناہ نہیں لکھے جاتے، ایک ہی گناہ، اس نے ایک ہی گناہ کیا ہے. بس یہ رول ہے. ادھر جو ہے ارادے پر ایک نیکی اور کرنے پر منیمم 10، اور ادھر جو ہے ارادے پر کچھ بھی نہیں اور گناہ کرنے پر صرف ایک گناہ. اب حضور کی آگے کی بات سنو، فرمایا ولا يخلق على الله الا هالك، رواہ مسلم، مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر اللہ کی اس رحم اور کرم کے باوجود میدان حشر میں کوئی مسلمان آیا اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تو وہ تو واقعی ہلاک ہونے والا، خسارے میں پڑا ہوا انسان ہے. کہ بھائی نیکی تو ملٹی پلائی ہوتی تھی اور گناہ ملٹی پلائی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اس کی نیکیاں کم اور اس کے گناہ زیادہ، تو وہ تو بڑا گنہگار آدمی ہوگا، بڑا خسارے میں پڑا ہوا انسان ہوگا. اس لیے سوچ لو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کون سی روٹ اختیار کر رہے ہیں. اس لیے یہ گناہ جو ہے اس کے بہت سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ، عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا، نمبر 8، کہ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی آپ کو ڈس لائک کرتا ہے، آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتا ہے، سمجھ لو کہ یار میری کوئی غلطی ہوگی، میرا کچھ گناہ ہوگا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ نفرت ہو رہی ہے، اس گناہ سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. لوگوں کے دلوں میں اللہ از خود محبت ڈال دیں گے، لوگ آپ سے پیار کرنے لگیں گے، محبت کرنے لگیں گے، اور آپ کے تعلقات بھی سب سے ٹھیک ٹھاک اور درست ہو جائیں گے. تو یہ آج کا سبق ہم نے یہاں سے شروع کیا، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، چھوڑو تمام گناہوں کو، جو گناہ ظاہری ہیں، کھلے ہیں، نظر آتے ہیں، ان کو بھی چھوڑو، جو گناہ باطنی ہیں چھپے ہوئے ہیں نظر نہیں آتے ان کو بھی چھوڑو, کیونکہ جو گناہ کرتے ہیں تو ان کو ان کے گناہوں اور ان کے کرتوتوں کی سزا ضرور بھی ضرور ملنے والی ہے, اس لیے گناہوں سے احتیاط کرنا بے حد ضروری ہے. اور یہ مضمون اس پر چلا کہ رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے, تو رمضان کی تیاری تو بعد میں ہوگی کہ بھئی رمضان کے لیے ہم نے روزے کے لیے ریڈی ہو جانا ہے, تراویح کے لیے ریڈی ہو جانا ہے, اور آگے نیک اعمال کرنے ہیں, ابھی سے ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا, اپنا شیڈیول بنانا ہے. لیکن اس شیڈیول بنانے سے پہلے سب سے اہم چیز یہ کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو, سوچو کہ میں گنہگار ہوں اور بہت سے گناہ میں نے ایسے کیے ہیں جو خود مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے, اللہ کے دفتر میں ریکارڈ میں وہ لکھے ہوئے ہیں, ابھی میرا سانس چل رہا ہے, میرے پاس چانس ہے کہ میں اپنے ریکارڈ کو کلین کرا دوں, میں اللہ کے حضور میں توبہ کر لوں, ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لوں, جو بھی گناہ میں نے کیا ہے کان پکڑ لوں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, یہ توبہ کر لو. اس توبہ کے کرتے ہی فوراً آپ کا دل صاف ہو جائے گا, دل صاف ہو جائے گا. اللہ بڑے کریم ہیں, بڑے مہربان ہیں, اللہ پاک تو آپ کی توبہ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب میرا بندہ آئے میرے پاس. تو آپ جب یہ کہیں گے اللہ میری توبہ, اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ تو ایک 70 سالہ بوڑھے کافر کو بھی کلمہ پڑھنے پر پوری زندگی کا کفر معاف کر دیتے ہیں, تو آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے؟ ضرور معاف کریں گے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا, ہم نے سنایا تھا. ان سے ایک گنہگار شخص نے پوچھا کہ اما جی میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے حضور میں توبہ کروں, میں بہت گنہگار آدمی ہوں, کیا اللہ میری توبہ قبول کریں گے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے بڑی معرفت بھری بات فرمائی. انہوں نے کہا بھلے مانس, اللہ پاک تو جو بندے اللہ سے بھاگ رہے ہوں ان کو بلاتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, اور تو خود آ رہا ہے اللہ کے پاس. اللہ جب ان کو بلا رہے ہیں تو تجھے کیوں نہیں معاف کریں گے؟ تجھے بھی ضرور معاف کریں گے, توبہ کر, خلوص کے ساتھ توبہ کر, وضو کر, 2 رکعت صلاۃ التوبہ والاستغفار پڑھ, 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت اللہ کے حضور میں توبہ کر, معافی مانگ, اللہ تجھے ضرور معاف کریں گے. تو ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. آج بھی ابھی مغرب بعد 6 رکعت اوابین پڑھیں, توبہ کی نیت سے پڑھیں, اوابین کا ثواب سن لیں, عمل کریں گے انشاءاللہ. اوابین کا کیا ثواب ہے؟ 6 رکعت اوابین پڑھیں تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کتنے سال؟ اتنی مدت سے ہم نے 12 سال کی عبادت کھوئی ہے. آج حدیث شریف سنی ہے, ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے. نیت کر لو کہ آج ہم اوابین پڑھیں گے 6 رکعت, اور انشاءاللہ آج کے بعد زندگی بھر کبھی ہماری اوابین نہیں چھوٹے گی. اور اس اوابین میں توبہ کی نیت کر لو کہ یا اللہ یہ میں 6 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں توبہ کی نیت سے, مجھے سچی پکی توبہ نسو نصیب فرما اور مجھے اپنی توبہ پر استقامت عطا فرما. آپ کی توبہ قبول ہو گئی, آپ کا دل صاف ہو گیا, انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. دیکھو اگر کوئی برتن گندا ہو, ساس پین, اس میں آپ دودھ ڈالیں تو وہ دودھ بھی گندا ہو جائے گا, اور اگر اس ساس پین کو آپ نے صاف کر لیا پھر آپ اس میں دودھ ڈالیں وہ دودھ صاف ستھرا رہے گا, ہے نا. کوئی ریزروائر ہے بہت بڑا, اس میں گندگی بھری ہے, اس میں آپ فریش پانی ڈالیں گے وہ پانی گندا ہو جائے گا, لیکن آپ نے اس ریزروائر کو کلین کر لیا پھر فریش پانی ڈالیں گے وہ پانی صاف رہے گا اس ٹینکی کے اندر, اس ریزروائر کے اندر. دل کا بھی یہی حال ہے, اگر دل گناہوں سے آلودہ ہے, گندا ہے, اس پہ نیکی آئے گی تو وہ نیکی بھی گندی ہو جائے گی. تو آپ اس دل کو صاف کر لو تو پھر تھوڑی سی بھی نیکی آئے گی تو وہ نیکی محفوظ رہے گی, صاف ستھری رہے گی, اس کا اثر باقی رہے گا, دل کے اندر نورانیت رہے گی, دل کے اوپر سے وہ ظلمات اور اندھیرے اور ڈارک پیچز ختم ہو جائیں گے, آپ کا دل نورانی ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا, منور ہو جائے گا. پھر دیکھیے کیسے چمک اٹھتے ہیں آپ, اور رمضان کا مہینہ کیسے آپ کو چمکا دیتا ہے. رمضان یہ آپ کو چمکانے کا سبب بنے گا, آپ نور ہی نور بن جاؤ گے. جیسے جیسے آپ کے روزے بڑھتے جائیں گے آپ کا تقویٰ بڑھتا جائے گا, آپ کی نورانیت بڑھتی جائے گی. روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون, وہ پورا لعلکم تتقون آپ کو حاصل ہوگا, اور پھر جب تقویٰ حاصل ہو جائے گا آپ کے ہر کام میں اللہ آسانی پیدا کر دیں گے. اللہ پاک آپ کو ایسی روزی دیں گے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے آپ کی روزی آئے گی. اللہ آپ کے گناہ معاف کر دیں گے اور آپ کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بڑھا کر دیں گے. جب آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گے, عمل میں اضافہ کریں گے, آپ کی زندگی صاف ستھری اور نہایت پرہیزگار اور اچھی اور عمدہ ہو جائے گی. تو اس لیے اپنے آپ کو صفائی کر لو, ہر قسم کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو. یہ بہت ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہم توبہ نصوح کر لیں, متقی بن جائیں, تقوی والی زندگی اختیار کر لیں, تاکہ جیسے ہی وہ رمضان شروع ہو تو ہماری نیکیاں جو ہیں وہ پہلی رات ہی سے شروع ہو جائیں, وہ نورانیت روحانیت پہلے سے سٹارٹ ہو جائے. بعض مشائخ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں مریدین بیعت ہونے کے لیے آتے تھے تو پہلے سے سب کچھ اپنا توبہ تائب ہو کے صاف صوف ہو کے آتے تھے, تو شیخ جو ہے بیعت کرا کے اس کو وہیں سے اس کی ترقی شروع کراتے تھے. لیکن اس زمانے میں مرید بیعت ہونے کے آتے ہیں تو اپنی وہی گندگی الا بلا پلید لے کر کے آتے ہیں, شیخ کے کہتے تم صاف کر دو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے فانوس جلانا ہے تو اس کو پہلے اچھی طرح صاف کرے, کلین کر دے, اس میں تیل بھر دے, اس کا فیتا صحیح کر دے, اور پھر شیخ کے پاس آئے کہ اس میں آپ جلا دیجئے چنگاری, تو وہ اس کو جلا دیتے ہیں تو روشنی اس کی شروع ہو جاتی ہے. اور اس زمانے میں تو آپ وہ لا کر فانوس گندا ہی لا کے دے دیتے ہیں کہ شیخ کو کہ تم ہی اس کو صاف کرو, تم ہی اس میں تیل بھرو, تم ہی اس میں فیتا لگاؤ اور تم ہی اس کو روشن کرو. تو اس زمانے میں یہ حال ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے دل کی صفائی کرو, اچھی طرح کلین کر دو, تخلیہ کرو, اس کے بعد تحلیہ ہوگا. پہلے خالی کرو, پھر اس کو مزین کرو, پھر اس کو اچھے اعمال سے زیورات سے بھرو, پھر دیکھو کہ اس میں کیسی روشنی اور جلا بخشتا ہے اللہ اور تمہارے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اور کیا نورانیت ملتی ہے. بہرحال تو آج کا سبق یہ تھا کہ بھئی رمضان کے لیے تیاری کرنا ہے, اور تیاری کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے, گناہوں کی عادت چھوڑنی ہے. جو بھی گناہ ہم سے ہو رہا ہو, جھوٹ بولنے کی عادت ہو, غیبت کرنے کی عادت ہو, تہمت لگانے کی عادت ہو, آنکھوں کا گناہ ہو, زبان کا گناہ ہو, کان کا گناہ ہو, ہاتھ پاؤں کا گناہ ہو, شرمگاہ کا گناہ ہو, دل کا گناہ ہو, دماغ کا گناہ ہو, سارے گناہ ہم نے چھوڑ دیتے ہیں. سچی پکی توبہ نصوح کرنی ہے, توبہ تائب ہو جانا ہے, اور پھر رمضان کے لیے ہم ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہی رمضان شروع ہوگا تو مزے ہی مزے پھر لوٹو اللہ کی رحمت, خوب اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہوگی اور تمہارا دل جو ہے اس تجلیات کو ابزورب کرنے کے قابل بن جائے گا, سپنج جیسا ہو جائے گا, جو کچھ اس پر وارد ہوگا وہ اس کو وصول کر لے گا, قبول کر لے گا, ابزورب کر لے گا, پھر مزے ہی مزے ہیں. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے, کہے سنے پر آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي نبي الرحمه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا انا لما انزلت الينا من خير الفقراء اللهم اغفر لجميع امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر واجبر واحفظ واهدي امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك اسر الماسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المؤمنين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واحينا ما كانت الحياه خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين اللهم وفقنا في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام المباركة لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا وأولادنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الدوام العافية ونسألك التمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم احفظنا وجميع المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص والكورونا فيروس وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين معاذ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ بے شک ہم بہت گنہگار ہیں بہت خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں جیسے بھی ہیں آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں ہیں یا اللہ محض اپنے فضل اور کرم اور مہربانی سے یا اللہ ہم سب کی مکمل بخشش فرما دیجیے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے ہمارے حال زار پر رحم فرمائیے ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ نصوح عنایت فرمائیے اللہ کامل اور کمپلیٹ اور فل توبہ نصیب فرمائیے اللہ ہمارے اعمال نامے سے یا اللہ تمام گناہوں کو مٹا دیجیے اللہ تمام گناہوں سے ہمارے اعمال نامے کو صاف اور کلین فرما دیجیے ہمارے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ نہ رہنے دیجیے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائیے گناہوں کے ایفیکٹ اور اثرات سے ہمارے قلوب کو پاک اور صاف اور کلین فرما دیجیے ہمارے قلوب کو مجلہ مصفہ مزکہ منور اور روشن کر دیجیے ہے، قلوب پر جو ظلمت چھائی ہوئی ہے گناہوں کی اس کو دور فرما دیجئے، گناہوں کی ناپاکی اور پلیدگی جو چھائی ہوئی ہے اس گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، ہمارے دلوں کو کلین فرما دیجئے، رمضان کے لیے ہم کو ریڈی ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچائیے اور بڑے گناہوں سے بھی بچائیے، گناہ کو گناہ سمجھنے اور اس سے دور بھاگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور نیکی کو نیکی سمجھنے اور اس کو کرنے کا شوق عنایت فرمائیے، ہمیں تقوی اور طہارت والی زندگی نصیب فرمائیے، پاکی اور صفائی اور ستھرائی والی زندگی نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں اخلاق حسنہ سے آراستہ پیراستہ مزین فرمائیے، ہماری عبادتوں میں جان پیدا فرمائیے، ہماری نمازوں میں دھیان پیدا فرمائیے، ہماری تلاوت میں جان پیدا فرمائیے، ہمیں ذکر فکر کی توفیق عطا فرمائیے اور ذکر فکر میں دھیان نصیب فرمائیے، آپ کا قرب عطا فرمائیے، آپ کی معرفت عطا فرمائیے، آپ کا استحضار نصیب فرمائیے، قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نصیب فرمائیے، حساب کتاب کا فکر نصیب فرمائیے، اور ہر قسم کے گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنا ریکارڈ کلین رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہماری کوتاہیاں کمزوریاں سستیاں اور غفلتیں معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائیے، دونوں پر ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، رشتے داروں کی، دوست احباب کی، متعلقین کی، متوسلین کی، محبت رکھنے والوں کی، ہماری اس زکریہ مسجد کے تمام مسلمانوں کی، ہمارے شہر بولٹن کے تمام مسلمانوں کی، ہمارے ملک بھر کے تمام مسلمانوں کی، ہمارے تمام مرحومین کی، یا اللہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے، سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی مغفرت فرمائیے، پوری امت کی مغفرت فرمائیے، پوری امت پر رحم فرمائیے، پوری امت کے ساتھ ستاری اور غفاری کا معاملہ فرمائیے، پوری امت کے عیوب پر پردہ ڈھانک دیجئے، کمزوریوں پر پردہ ڈھانک دیجئے، پوری امت کی کفالت فرمائیے، حفاظت فرمائیے، یا اللہ کورونا کی بلا اور آفت سے نجات عطا فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اہل مکہ اور اہل مدینہ کی اس بیماری سے حفاظت فرمائیے، پوری دنیا میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی بہن اس بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہیں انہیں جلدی نجات عطا فرمائیے، ہندوستان میں سنا بہت پھیل رہا ہے، اللہ اس بیماری سے وہاں والوں کی حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو آکسیجن میں وینٹیلیٹر پہ ہیں ان بیچاروں کو شفا اور عافیت نصیب فرمائیے، عافیت اور برکت والی زندگی عنایت فرمائیے، اور جن کا اس سلسلے میں انتقال ہو گیا اس بیماری کی وجہ سے ان سب کی مغفرت فرمائیے، شہادت کا درجہ نصیب فرمائیے، پوری امت کے حال پر رحم فرمائیے، پوری امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیے، وائرس سے، ڈیزیز سے نجات عطا فرمائیے، حفاظت فرمائیے، پروردگار عالم امت میں جو بھی جہاں جس طرح پریشان حال ہے، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرمائیے، جو قرض میں اس کو قرض سے چھٹکارا نصیب فرمائیے، جس کے جاب چھوٹ گئے ان کو اچھا روزگار نصیب فرمائیے، جن کی بزنس ٹھپ ہو گئی دوبارہ ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیجیے، جس کی جو تکلیف ہے اس کو دور فرمائیے، پروردگار عالم رمضان کا مبارک مہینہ سامنے ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب بھی فرمائیے، رمضان کی باغ و بہار نصیب فرمائیے، رمضان کی عبادت نصیب فرمائیے، رمضان کے روزے نصیب فرمائیے، رمضان کی تراویح نصیب فرمائیے، اور رمضان کی دعائیں نصیب فرمائیے، اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں، تہجد اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے، درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور رمضان کی ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ اکابر کی طریق پر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائیے، شب قدر کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ہر کام میں خیر مقدر فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے اکابر کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائیے، ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، جو زندہ ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، جو بڑے بوڑھے ہیں یا اللہ روزے کی وجہ سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے روزے آسان فرمائیے، یا اللہ اللہ روزے آسان فرمائیے، آسان فرمائیے، اور ہمارے ان بڑے بوڑھوں کی برکت سے ہمارے بھی روزے قبول فرمائیے. اللہ پوری امت کو روزے دار بنائیے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، روزہ کھا جانے گھپلا جانے سے حفاظت فرمائیے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائیے، تراویح پوری 20 رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان کے لیے اسپرچولی ریڈی ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر وہ خیر عطا فرمائیے جو آپ کے پاس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، ہر اس شر سے پناہ نصیب فرمائیے جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.